السلام علیکم، پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے تاحال اس دورے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ایک اور ملاقات کی ہے۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکی حکومت کا ہدف ایک ہی ہے، اور وہ مشترکہ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم میں پچھلے 6 دنوں سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کے اپیل پر جاری ہڑتال بدھ کے روز ختم ہونے کے بعد دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ سنسنی خیز خبر ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ سن 2019 میں نیوزی لینڈ نے پہلے سیمی فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد بھارت کو 18 رنز سے ہرا کر ایک اپ سیٹ کر دیا۔ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر کم ڈرک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام متعلقہ فریقین کو فوری طور پر اجلاس منعقد کرنا چاہیے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے واشنگٹن سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے تاحال اس دورے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کے بعد پاکستان نے وضاحت کی ہے کہ عمران خان کے دورے امریکہ سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری ہیں، اور اس کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ عمران خان 22 اگست سے واشنگٹن کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گے۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغان مفاہمت سلمے خلیل زاد نے منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان رہنماؤں سے ایک اور ملاقات کی ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں خلیل زاد نے کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات منگل کی صبح ہوئی، جس کے بعد وہ چین روانہ ہو گئے ہیں۔ خلیل زاد کے بقول چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ واپس واشنگٹن پہنچیں گے، جہاں وہ امریکی حکام کو افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری عمل پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان اور امریکی حکومت کا ہدف ایک ہی ہے، اور وہ مشترکہ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ یورپی یونین کی انسدادی دہشت گردی کی 5ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، جو کابل میں منعقد ہوئی ہے۔ صدر غنی نے افغانستان میں امن کوششوں پر امریکی حکومت اور سفیر بیس کے ساتھ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے افغانستان کے عوام جنگ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے عوام جنگ کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور روزانہ جب جانی نقصان کی خبریں پڑھتے ہوئے ہیں تو خدا جانتا ہے کہ وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام امن کے راستے پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی اثنا میں افغانستان میں یورپین یونین کے وفد کے سربراہ اور سفیر پھیرے میادون نے افغانستان میں دیرپا امن کے لیے بدعنوانی کے خلاف جنگ کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم میں پچھلے 6 دنوں سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کی اپیل پر جاری ہڑتال بدھ کے روز ختم ہونے کے بعد دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے۔ کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں ان کے 50% مشکلات حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر کم ڈرک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانوی سفیر نے یہ استعفیٰ اپنے اس سفارتی خط و کتابت کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ برطانوی سفیر کے یہ خطوط منظر عام پر آنے کے بعد گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ منگل کو اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں صدر نے برطانوی سفیر کو احمق اور بے وقوف قرار دیتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت کیم ڈیروکس سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی۔ امریکی صدر نے سفیر کے لیے حمایت کا اظہار کرنے پر برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا اور انہیں برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی سے متعلق جاری تنازع کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ برطانوی سفیر کی جانب سے لندن میں برطانوی وزارت خارجہ کو لکھے گئے میموز اتوار کو ایک برطانوی اخبار نے شائع کر دیے تھے۔ ان میموز کے ذریعے برطانوی سفیر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت سے متعلق اپنے خیالات لندن میں برطانوی حکومت کے ذمہ داران تک پہنچائے تھے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کرنے والے یورپی ملکوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام متعلقہ فریقین کو فوری طور پر اجلاس منعقد کرنا چاہیے تاکہ ایران کی جانب سے سمجھوتے پر عمل درآمد کے معاملے کو زیر غور لایا جا سکے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین نے منگل کے روز اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا، جس سے ایک ہی روز قبل اقوام متحدہ کے ایٹمی توانائی کے ادارے نے تصدیق کی کہ یورینیم کی افزودگی سے متعلق سن 2015 کے جوہری معاہدوں کی حدوں سے تجاوز کیا گیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں یورپین فریقین نے کہا کہ حکمت عملی کے حامل مشترکہ مربوط معاہدے میں دی گئی متعدد ضمانتوں پر عمل درآمد نہ ہونے پر ہمیں شدید تشویش ہے۔ یورپی ملکوں کے سربراہان نے کہا کہ ایران نے انہیں بتایا ہے کہ وہ معاہدے میں رہنے کا خواہاں ہے، لیکن یہ کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران سمجھوتے کے مطابق اقدام کرتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کا رخ پلٹ دے اور فوری طور پر اور بغیر کسی تاخیر کے جوہری معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ لبنان کے مالی نظام کو نقصان پہنچانے اور ملک میں ایران کے ایجنڈے کو فروغ دینے کی بنا پر امریکی حکومت نے منگل کے روز لبنان کے دہشت گرد گروپ حزب اللہ کے 3 سینئر اہلکاروں کے خلاف نئی تعزیرات کا اعلان کر دیا ہے۔ ہدف بنائے گئے حزب اللہ کے اہلکار ہیں امین شیری، محمد حسن راد اور وافق صفا شیری، اور راد لبنانی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں جبکہ صفا حزب اللہ کا بدنام سہولت کار ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی ریاست ایریزونا کے ایک حراستی مرکز میں تارکین وطن بچوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ ایک ہفتہ قبل امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے انسپیکٹر جنرل نے ریاست ٹیکساس کے مرکزوں میں گنجائش سے زیادہ تارکین کو طویل عرصے تک حراست میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ این بی سی نے منگل کے روز خبر دی تھی کہ صحت اور ہیومن سروسز کے محکمے کے مینیجرز نے تقریباً 30 بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کی اطلاعات کو دستاویز کیا تھا۔ این بی سی کا کہنا تھا کہ بچے اگر خوراک کے دوسری اشیاء کا مطالبہ کرتے ہیں تو مرکز کے افسران ناراض ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تر بچوں کو قانونی طور پر اجازت سے زیادہ دیر تک حراست میں رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ شروع کے بلیٹن میں ہم نے آپ کو ایک سنسنی خیز خبر دی کہ کرکٹ ورلڈ کپ میں ایک اپ سیٹ ہو گیا ہے، تفصیل کیا ہے؟ ہمارے ساتھی ہیں اسد حسن جو بڑے ماہر ہیں کرکٹ کے تبصرے کرنے کے، تو آئیے پوچھتے ہیں ان سے
جی غالب صاحب بہت شکریہ. اس کو خیر اپ سیٹ تو ہم نہیں کہیں گے, آف کورس انڈیا اس میں فیوریٹ ضرور تھا اس میچ کے اندر بھی, اور چونکہ پورے اس میں لیگ میچز میں اس نے ٹاپ پہ فنش کیا ہے, نمبر ون سائڈ تھی, اور نیوزی لینڈ نے نمبر چوتھی پوزیشن پہ, پاکستان نے جو چوتھی پوزیشن شیئر کی تھی رن ریٹ بیس پہ, وہ کوالیفائی نہ کر سکا. بہت ہی کہنا چاہیے کہ سنسنی خیز, جاندار اور ایک شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے اس سیمی فائنل کے اندر. کل سے یہ میچ شروع ہوا ہے اور آج جا کے دوسرے دن ختم ہوا ہے, کیونکہ ہمارے جو لسنرز ہیں سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میچ کے لیے ایک ایکسٹرا اور ایک ریزرو دن رکھا گیا ہے سیمی فائنلس کے لیے اور فائنل کے لیے. اور کل جو ہے وہ نیوزی لینڈ شروع میں ہی مسائل سے دوچار ہوئی, لیکن اس کے بعد ٹھیلر نے بہت دفاعی انداز میں اور جم کے وکٹ کے اوپر کیپٹن ولیمسن کے ساتھ بیٹنگ کی, دونوں نے اچھا رن اسکور کیا, 67 بنائے ولیمسن نے, اور ٹھیلر آج آؤٹ ہوئے رن آؤٹ ہوئے 74 رنس بنا کے, کیونکہ کل جب 46.1 اوورز کا میچ ہوا خالد صاحب تو پھر بارش کے باعث روک دیا گیا. یہ بھی تھوڑا سا میرا پرسنل کوسچن ضرور ہے کہ ایک روزہ میچ ہے سو وہ دو روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریزرو ڈے میں یا تو ری اسٹارٹ ہونا چاہیے, یا پھر ریزرو ڈے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں, میں ریکنٹینیوشن میں آج 4 اوور باقی کے کھیلے, نیوزی لینڈ نے 240 رنس کا ہدف دیا اس وکٹ کے اوپر. بظاہر جو اس ٹورنامنٹ میں اسکور ہو رہا تھا 240 زیادہ رنز نہیں تھے, لیکن میں کل سے ہی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, اپنے دوستوں سے بھی بات کی کہ جس طرح سے وکٹ کھیل رہی ہے, جس میں اس میں سیم بھی ہے, سوئنگ بھی ہے, باؤنس بھی ہے, اور کل پھر خاص طور پہ بارش جب سارا دن رہی تو آؤٹ فیلڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی, سو انڈیا کے لیے 240 رنز بنانا آسان نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی جو انڈیا کی اس میں ایک بہت بڑی کوالٹی میں کہوں گا کہ پورے ایونٹ میں رہی ہے, بلکہ پچھلے 5 سال کی کرکٹ میں ہے, وہ اس کا ٹاپ آرڈر ہے, بہت اسٹرانگ ہے. ٹاپ 3 بیٹس مین جو ہیں وہ عام طور پہ میچ وہی لے کے چلے جاتے ہیں, اور اس ورلڈ کپ میں خالد صاحب ریکٹ پہ ہے کہ جب پوچھا گیا ٹیموں کا انالیسز ہو رہا تھا سو عرض کیا تھا کہ یہ نیوزی بھارت کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے وہی اس کی ویکنیس بن سکتا ہے, کیونکہ جو اس کا مڈل آرڈر اور لوور مڈل آرڈر ہے اس کو زیادہ کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا, تھوڑا سا انکسپیرینس بھی ہے, سو اتنا اپیلنگ وہ نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ آج جب پہلے 2 اوور میں جو ٹاپ 2 تھے, یعنی 5 سینچریاں اسکور کرنے والے شرما, جب آج کے اس میچ میں,
لیکن اس کے بعد 20 میں تو اچھا کھیلے ہوئے
نے, بہت شاندار کم بیک کیا بھارت نے, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. پہلے پانڈیا اور دھونی کے درمیان پارٹنرشپ رہی, اور پھر دھونی اور جڈیجا کے درمیان, جڈیجا چونکہ پہلا میچ کھیل رہے تھے اس پورے ورلڈ کپ میں, وہ بینچ پہ بیٹھے رہے ہیں, اور انہوں نے بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ تینوں شعبوں میں شاندار پرفارمنس دی, اور جڈیجا آلموسٹ یہ میچ لے کے چلے گئے تھے, بھارت پوری طرح سے ان تھا, لیکن آخر میں ایک بار پھر ہینری بولٹ ان سب کی جو بڑی نپی تلی بالنگ ہے, ڈسپلن بالنگ کل بھارت نے بھی کی, اگر یہ کہا جائے کہ پورے ورلڈ کپ میں اتنی شاندار بالنگ نظر نہیں آئی جتنی کل بھارت نے کی, اور پھر آج اسی طرح نیوزی لینڈ نے اسی کا ایک ریپلیکا تھا, بڑی لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ بالنگ کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے بھارت جیسی مضبوط بیٹنگ لائن کو 240 رنز کا ہدف ان کے لیے بنانا ناممکن بنا دیا.
یہ تو اس میچ کی بات ہو گئی, یہ بتائیے کہ اب دوسرے سیمی فائنل میں آپ کی کیا امید ہے؟
دوسرا سیمی فائنل انگلینڈ ورسز آسٹریلیا, دونوں آپ کو ایسے ہی آپ کو ہمارے سامعین کو بتاتے چلیں کہ وہ آرک رائیول ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا ہیں, سو اسی طرح انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی اسی طرح کے آرک رائیول ہیں, ان کے درمیان ایشز سیریز آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کی مقبول ترین ایک سیریز ہے, اور بھارت انگلینڈ کے اندر خاص صبح سامعین جو کرکٹ لورز ہیں وہ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں, سو یہ میچ بھی بہت کانٹے کا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آسٹریلیا جو ہے وہ بہت فارم میں ہے, لیکن انگلینڈ جو ہے وہ بہت پوائزڈ ہے, وہ اس ورلڈ کپ کو جیتنا چاہتی ہیں, کافی ان کے اوپر دباؤ بھی ہے, امنگیں لوگوں کی یہ ہیں کہ اگر ابھی نہیں تو کبھی نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر کرکٹ کا پیشن تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ اسٹوری بھی ہم نے کی تھی کہ اگر یہ ورلڈ کپ نہیں جیتتے تو پھر یہ پیشن اور کمزور ہوگا, اور ابھی کرکٹ انفو نے بھی یہ کہا ہے کہ انگلینڈ میں کرکٹ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیتے, سو انگلینڈ پوائزڈ ہے, آسٹریلیا بہت ٹیلنٹڈ ہے, آسٹریلیا کا نفسیاتی دباؤ اس کے اوپر ہوگا, لیکن انگلینڈ اور وہ دونوں بالکل ایٹ پار ہیں, تھوڑا سا سلائٹلی میں ایڈوانٹیج انگلینڈ کو دوں گا کل کے میچ.
بہت ہی دلچسپ میچ آنے والے ہیں
جی ہاں
دونوں,
اور اس کے دیکھنا اب یہ کہ فائنل, کیونکہ نیوزی لینڈ اس سے پہلے بھی ایک فائنل کوالیفائی کیا, جیسے 99 میں پاکستان نے کوالیفائی کیا اور 165 رنز ہی اسکور کر سکا ان کے خلاف آسٹریلیا کے خلاف, اسی طرح کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کی بھی رہی, وہ نیوز فائنل میں تو پہنچ گیا لیکن بڑا اسکور, دوسری بار اب نیوزی لینڈ جو ہے وہ فائنل میں پہنچا ہے, سو دیکھنا یہ ہے کہ اب فائنل میں وہ اسی طرح کی جو پرفارمنس ہے اور جو ٹیم ورک ہے وہ مینٹین رکھ پاتا ہے یا نہیں, یہ اتوار کے دن اس کا پتا چلے گا.
بالکل جناب, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی اپڈیٹ دی ہم کو, اور یہ تھے ہمارے ساتھی اسد حسن, تو کرکٹ کی آپ کو تازہ ترین خبریں دے رہے تھے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن, ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور اب چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف, امریکہ کے محکمہ خارجہ نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورے واشنگٹن سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے تاحال اس دورے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اس بیان کے بعد کہ پاکستان نے وضاحت کی ہے کہ عمران خان کے دورہ امریکہ سے متعلق دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری ہیں اور اس کا اعلان مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل اسلام آباد سے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ عمران خان رواں ماہ واشنگٹن کا دورہ کریں گی، جس کے دوران وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کریں گی۔ تاہم منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں محکمہ خارجہ میں معمول کی بریفنگ کے دوران وزیراعظم پاکستان کے دورہ امریکہ سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان مورگن اورٹیگس نے صحافی کو بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس دورے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے، اور اس بارے میں ان کی نظر سے بھی وہی رپورٹس گزری ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔ تاہم ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس دورے کی تصدیق یا تردید کے لیے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کریں گی، لیکن ان کے بقول فی الحال محکمہ خارجہ کے پاس اس بارے میں بتانے کا کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے بیان کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم کے دورہ امریکہ کے بارے میں قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ محمد فیصل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے رابطے میں ہے، اور ان کے بقول ایک طے شدہ طریقہ کار کے تحت اس بارے میں باضابطہ اعلان مناسب وقت پر ہی کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سطح کے دوروں سے متعلق دونوں فریقین کے اتفاق رائے کے بعد ہی باضابطہ طور پر ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔
دونوں فریق جب کسی بات پہ رضامندی کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کا اعلان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، اور وزارت خارجہ پاکستان میں جو ہے اس نے کوئی بے بنیاد بات نہیں کی ہوگی، لیکن کوآرڈینیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور وائٹ ہاؤس کا نہیں ہے، وہ کلیئر ہو جائے گا وزٹ کی انویٹیشن گئی ہے یا نہیں گئی ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے گزشتہ جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر رواں امریکہ کا دورہ کریں گے، جس کے دوران وہ 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ سفارتی چینل سے اس دورے کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے، اور ان کے بقول وزیراعظم کے دورہ امریکہ سے قبل اس بارے میں تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم کا دورہ امریکہ ایسے وقت میں تنازع کا شکار ہوا ہے جب اس سے قبل مقامی میڈیا میں بعض ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ عمران خان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر ستمبر میں روس میں ہونے والے ایسٹرن اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، لیکن بعد ازاں روسی حکام نے وضاحت کی تھی کہ صدر پوٹن نے عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت نہیں دی ہے۔ روسی حکام کی وضاحت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی ایسٹرن اکنامک فورم میں شرکت کے بارے میں اطلاعات قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے ساتویں دور کے بعد افغانستان کے لیے امریکی خصوصی سفیر زلم خلیلزاد چین روانہ ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طالبان امن معاہدے کے سلسلے میں چین کی طرف سے ضمانت چاہتے ہیں، اور امریکہ بھی چین کو اس امن معاہدے میں شریک کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی ایک اور رپورٹ۔
امریکی وفد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان گزشتہ ہفتے دوحہ میں شروع ہونے والا امن مذاکرات کا ساتواں دور منگل کو ختم ہو گیا۔ مذاکرات کے اس دور کو امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیلزاد نے اب تک کی سب سے نتیجہ خیز گفتگو قرار دیا ہے، جبکہ طالبان رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے مطمئن ہیں۔ خلیلزاد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات منگل کی صبح ہوئی، جس کے بعد وہ چین کے لیے روانہ ہو گئے۔ خلیلزاد کے بقول چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے، جہاں وہ امریکی حکام کو افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری عمل پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن عمل کی کوششوں میں دیگر ملکوں کی طرح چین کا کردار بھی اہم ہے، اور امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات اور قطر اور جرمنی کی حکومت کی میزبانی میں افغان دھڑوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد خلیلزاد کا دورہ چین اہم ہے۔
یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ روس کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن چائنا کے وہ چاہتے ہیں طالبان کی چائنا گارنٹور ہو, کیونکہ چائنا کے بڑے وائٹل مفادات ہیں, اکنامک بھی, اسٹریٹجک بھی اور ملٹری بھی. تو روس جو ہے ان کی بھی مفادات ہیں, لیکن ذرا وہ ہٹ کر ہیں. تو اگر یہ ان کا مطالبہ ہو طالبان کا تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے, زلمے خلیلزاد شاید اسی کے لیے وہاں گئے ہوں.
امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کے ساتویں دور کے بعد اتوار اور پیر کو دوحا میں افغان امن سے متعلق دو روزہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی, جس میں طالبان سمیت 70 سے زائد افغان سیاستدانوں, صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکن شریک ہوئے تھے. کانفرنس میں افغان رہنماؤں نے ملک کے مستقبل سے متعلق تبادلہ خیال کیا تھا. پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ دوحا میں افغان دھڑوں کے درمیان ہونے والی بات چیت افغانستان میں قیام امن کے اصول کے لیے اہم ہو سکتی ہے.
دیکھیے, جو کریٹیکل ایشوز ہیں وہ ابھی باقی ہیں, لیکن ایک ایٹماسفیئر, ایک ایمبینس کریٹ ہو گیا ہے. وہ ایمبینس جو ہے وہ مدد دے سکتا ہے. جو کریٹیکل ایشوز ہیں وڈرال آف ٹروپس اور انٹرم گورنمنٹ اور طالبان کی مین اسٹریمنگ اور سیز فائر وغیرہ, تو ان کے لیے یہ جو ایٹماسفیئر ہے, جو کلائمیٹ ہے, یہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. کچھ کامن گراؤنڈ انہوں نے کر لیا ہے. جو باتیں کہی گئی ہیں وہ کوئی غیر معمولی باتیں نہیں ہیں, لیکن ایک بریک تھرو تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا.
افغان امن کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں افغان فریقین نے افغانستان میں قیام امن کے لیے رابطے جاری رکھنے اور باہمی مشاورت سے لائحہ عمل وضع کرنے پر اتفاق کیا ہے. افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے اور قیام امن کی کوششیں حالیہ چند ماہ کے دوران زور پکڑ گئی ہیں. امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ رواں سال ستمبر میں افغانستان کے صدارتی انتخابات سے قبل طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پا جائے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو نے کہا ہے کہ پاکستان تعلیم کے حوالے سے مستحکم ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں پیچھے ہے, اور سن 2030 تک 4 میں سے 1 پاکستانی بچہ پرائمری سطح کی تعلیم مکمل نہیں کر پائے گا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے علی فرقان نے.
نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی سیاسی فورم میں مستحکم ترقی کے اہداف یعنی SDG کی 2030 کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے یونیسکو نے تعلیم سے متعلق مستقبل کی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے. یونیسکو کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی موجودہ شرح میں 50% نوجوان سیکنڈری سے آگے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے, جبکہ 12 سالہ تعلیم سب کے لیے کے ہدف کا بھی صرف نصف حصہ ہی حاصل کر سکے گا. پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جہاں کثیر تعداد میں بچے اسکول سے باہر ہیں, اور یونیسیف کے مطابق 5 سے 16 سال کے 2,28,00,000 سے زائد بچے اسکول نہیں جا رہے. SDG کے اہداف کے مطابق سال 2030 میں ہر بچے کو اسکول میں ہونا ہے, جبکہ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ہر 6 میں سے 1 بچہ اسکول میں موجود نہیں ہوگا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے, تاہم اس کے باوجود 2,28,00,000 بچوں کو تعلیم کے مواقع دستیاب نہیں. پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیم الف اعلان کے عمر اورکزئی کہتے ہیں کہ پاکستان معیاری تعلیم اور صنفی مساوات کے SDG کے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا, کیونکہ نہ ہی اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی گئی ہے نہ ہی ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے GDP کا 5% تعلیم کے لیے مختص کرنے کا اعلان کیا, لیکن وہ 2.8% سے آگے نہ بڑھ سکی, جبکہ موجودہ حکومت بھی تعلیم کے بجٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کر سکی ہے.
سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول, جس کا پاکستان بھی حصہ ہے, جو اس نے گول 4 یعنی کوالٹی ایجوکیشن اور گول 5 یعنی جینڈر ایکوالٹی, اس پہ ہم نے پرومس کیا, وہ ہم اچیو نہیں کر پائیں گے.
نئے عالمی تعلیمی اہداف میں تمام ممالک سے بچوں کے اسکول جانے اور تعلیم حاصل کرنے کی یقین دہانی پر زور دیا گیا ہے, تاہم یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی شرح لاطینی امریکہ اور درمیانی آمدن والے ممالک میں بڑھ نہیں رہی, جبکہ افریقی ممالک میں اس میں کمی آئی ہے. مستحکم ترقی کے 2030 کے ایجنڈے کے مطابق کسی بھی بچے کو تعلیم سے محروم ہونے سے بچانا ہے, تاہم غریب ممالک کے 20% غریب لوگوں میں سے صرف 4% بچے ہی سیکنڈری سے آگے کی تعلیم مکمل کر پاتے ہیں. یونیسکو رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا اپنی کارکردگی کو تیز کیے بغیر تعلیم کے حوالے سے کیے گئے اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہے گی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور انم خان کی سربراہی میں ہونے والے ضلعی کمیٹی کے اجلاس میں 800,000 مسترد شدہ پاسپورٹ تلف کرنے کے حوالے سے کیے گئے آڈٹ پر گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو 28,60,000 روپے کا نقصان ہوا تھا۔ کمیٹی اجلاس میں نور عالم خان نے بتایا کہ پاسپورٹ آفس اور نادرا میں غفلت اور بدعنوانی کی وجہ سے افغان شہریوں نے بھی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کیے۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوان افراد پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔
کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ دہشت گردوں کو شناختی کارڈ دوسرے ممالک کے ہوں اور وہ اس کے ملک کا سوالیہ کارڈ استعمال کیا جائے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ لوگ ہمارے ملک کی آئی ڈی کارڈ استعمال کرے۔
نور عالم خان نے تجویز دی کہ قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی کلیئرنس کے بغیر جاری نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ غیر ملکی افراد پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر کے خفیہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری داخلہ میجر ریٹائرڈ سلمان اعظم خان نے سیلی کمیٹی سربراہ کو کہا کہ اداروں پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں اور ملک سے اتنے ہی وفادار ہیں۔ نور عالم خان کہتے ہیں کہ اس ملک کے دفاع اور تحفظ کے لیے پاکستان کی سلامتی کے اداروں کا شناختی کارڈ کے عمل میں شامل کرنا ضروری ہے۔
ایم آئی اور آئی ایس آئی تو آف کورس دے آر مائی انسٹیٹیوشنز اینڈ آئی ہیو ہماری ان پہ پورا اعتماد ہے، اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس میں دہشت گرد کہیں اللہ نہ کرے ان کو آئی ڈی کارڈ ایشو نہ ہو جائے یا پاسپورٹ وہ نہ ہو جائے اور وہ دوسرے ممالک کے لیے خطرہ نہ ہو دنیا کے لیے، کیونکہ پاکستان نے اکثر جنگ جو لڑی ہے وہ دنیا کی لڑی ہے۔
پاکستان میں اس وقت قبائلی علاقوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لاکھوں افراد کے شناختی کارڈ افغان شہری ہونے کے شک میں بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے علاقائی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، لیکن اب بھی ہزاروں کی تعداد میں شناختی کارڈ بلاک ہونے کی شکایات موجود ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے میں آئی ایس آئی اور ایم آئی پر ہر شناختی کارڈ کی ذمہ داری ڈال دینے سے شناختی کارڈ کے اجرا میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سمعین، یہ جیسا کہ آپ سن رہے تھے اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ تھی۔ اور حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی اے سی کی ذیلی کمیٹی کے کنوینر کا کہنا تھا کہ قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے اجرا کے لیے ملٹری انٹیلیجنس، انٹر سروسز انٹیلیجنس سے کلیئرنس کروائی جائے تاکہ جعل سازی سے بچا جا سکے۔ اور اب اسلام آباد سے ہی ایک اور رپورٹ ہے۔ خلیل زاد جو افغان سفیر ہیں، امریکہ کے خصوصی مندوب ہیں، وہ چین کے دورے پر جا رہے ہیں۔
امریکی وفد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان گزشتہ ہفتے دوحہ میں شروع ہونے والا امن مذاکرات کا ساتواں دور منگل کو ختم ہو گیا۔ مذاکرات کے اس دور کو امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے اب تک کی سب سے نتیجہ خیز گفتگو قرار دیا ہے، جبکہ طالبان رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے مطمئن ہیں۔ خلیلزاد نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات منگل کی صبح ہوئی، جس کے بعد وہ چین کے لیے روانہ ہو گئے۔ خلیلزاد کے بقول چین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ واشنگٹن جائیں گے، جہاں وہ امریکی حکام کو افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری عمل پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔
اور آپ کو ہم نے یہ خبر بھی پہلے دی تھی کہ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر کیم ڈیروک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ برطانوی سفیر نے یہ استعفیٰ اپنی اس سفارتی خط و کتابت کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو نااہل قرار دیا تھا۔ برطانوی سفیر کے یہ خطوط منظر عام پر آنے کے بعد گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ سامعین، اب ہم آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں۔ جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد ثاقب، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کراچی کا دورہ کر رہے ہیں، اس کی کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس؟ جی ثاقب
جی، بہت شکریہ خالد صاحب. اب سے کچھ دیر وزیر اعظم عمران خان کراچی کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، اور اس دورے کے دوران انہوں نے اپنی جو معاشی ٹیم ہے اس کے ہمراہ کراچی کے تاجر کمیونٹی سے ملاقاتیں کی ہیں، کئی ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس خطاب کیا. پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ کرپٹ عناصر کو معاف نہیں دیں گے، اور اگر انہوں نے یہ معاف کیا تو یہ ملک سے غداری کے مترادف ہوگا. وزیر اعظم نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ بہت سے لوگوں نے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ بدعنوان عناصر کو چھوڑ دیا جائے اور آگے کی جانب دیکھے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینا ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعنوان عناصر نے ملک کو قرضوں کے پہاڑ تلے دبا دیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت قرضوں کا حجم بہت زیادہ ہے، جبکہ اس پر سود کی ادائیگی اس کے علاوہ ہے، اور جو خسارہ ہے وہ بھی ملک کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیاں، کرپشن اور بد انتظامیہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ملک کو ان مسائل کا سامنا ہے. عمران خان نے بتایا کہ ملک کو کاروباری سہولیات ہیں وہ دی جا رہی ہیں کاروباری طبقے کو، تاکہ وہ اپنے جو پروڈکشن ہے وہ بڑھا سکیں، جس سے ملک کی برآمدات بڑھائی جا سکے گی. ایک چیز اور عمران خان نے بہت اہم بات بولی، انہوں نے کہا کہ جو کرپشن میں جو بھی ملوث لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان سے اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان سے این آر او حاصل کر لیا جائے یا مصالحت چلی جائے، جس کے بعد تمام چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی، بالکل صحیح ہو جائے گا. لیکن انہوں نے بالکل واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپوزیشن جماعتوں کو این آر او نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے بقول جو تمام تر اس وقت جو پاکستان کو درپیش معاشی مشکلات ہیں ان کے ذمہ دار سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیز اور بالخصوص کرپشن ہے. جی
بہت شکریہ محمد ثاقب. تو یہ ہمارے نمائندے تھے کراچی میں محمد ثاقب، جن سے ہم وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اور پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ تورخم میں پچھلے 6 دنوں سے کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کی اپیل پر جاری ہڑتال بدھ کے روز ختم ہونے کے بعد دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
کسٹم حکام اور کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کو عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد تورخم کے سرحدی گزرگاہ کے راستے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت 6 دن کے تعطل کے بعد بدھ کے روز سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے. ہڑتال کے خاتمے کے ساتھ ہی سرحد کی دونوں جانب سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک اور دیگر گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے. پچھلے ہفتے تورخم کے سرحدی گزرگاہ میں سہولیات کی عدم موجودگی، اسکریننگ کے بعد جگہ جگہ سامان کی دوبارہ جانچ پڑتال اور کاغذی کاروائی کی تکمیل میں تاخیر جیسے مسائل کو بنیاد بنا کر کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس نے ہڑتال شروع کیا تھا. ڈرائیوروں، ٹرانسپورٹروں اور تاجروں کی تنظیموں نے بھی ہڑتال کی حمایت کی تھی، جس کے نتیجے میں سامان بالخصوص تازہ پھل، سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردنی سے لدے ٹرکوں کی قطار سرحد کی دونوں جانب لگ گئے تھے اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بالکل رک گیا تھا. تاہم پشاور اور تورخم میں کسٹم حکام اور کلیئرنگ ایجنٹس کی تنظیم کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شاہجان شنواری نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
ہڑتال تو آج ختم ہوا اور کسٹم حکام نے ہمارے ساتھ 3-4 گھنٹے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو کراچی اور اسلام آباد سے ریلیٹڈ مسائل تھے اس نے ہم نے یقین دہانی کرائی کہ یہ سارے مسائل ہم نے کراچی ویلیویشن، ڈی جی ویلیویشن کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ 4-5 دن میں اس کی نتیجہ آ جائے گا کہ مطلب یا کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا. اور باقی جو مسائل تھے اس میں تقریباً 50% اس نے ہمیں رعایت بھی دی اور کام بھی برابر چل گیا.
ہڑتال کے نتیجے میں تاجروں اور کسٹم ایجنٹوں کو ٹرکوں میں لدے تازہ پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء خوردنی کے خراب ہونے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے. پاکستان اور افغانستان کی تاجروں اور سرحدکاروں کی تنظیم کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے کہ اب حکام نے ان نقصانات کا ازالہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے.
یہ چار پانچ دن جو ہڑتال ہوئی ہے, ہم نے پہلے بھی ریٹر صاحب سے یہ بات کی ہے کہ جی چونکہ اس سے تجارت متاثر ہو رہی ہے, سیزن کا ٹائم ہے, وہاں سے فریش فروٹ ہر قسم کا پیریشیبل آئٹم آ رہے ہیں, تین چار دن سے یہاں پہ مال کھڑے ہیں اور یہ مال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور نقصان کروڑوں روپے کا نقصان ہو بھی گیا ہے. تو کل بھی ہماری کلیکٹر صاحب سے یہ میٹنگ ہوئی ہے کسٹم ہاؤس میں, تو کچھ مطالبات انہوں نے جو ہمارے جو مقامی جو کلیئرنگ ایجنٹ تھے انہوں نے مان لیے اور جس کی وجہ سے یہ ہڑتال انہوں نے ختم کر دی ہے.
سرکاری طور پر کسٹم کلیئرنگ ایجنٹوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بارے میں کسی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کیے گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے دونوں ممالک کے زیادہ تر معاشی مسائل حل ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں, اور اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے ہدایات کے مطابق تورخم کی سردی گزرگاہ کو آئندہ 1 اگست سے تجارتی مقاصد اور آمد و ربط کے لیے دن رات کھولے جانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
بھارتی فوج نے اپنے تمام افسران کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سوشل میڈیا گروپ میں شامل نہ ہوں جس میں سیویلین بھی سرگرم ہوں. وہ خود کو سابق فوجیوں والے سوشل میڈیا گروپ سے بھی الگ رکھیں. بتایا جاتا ہے کہ ایسی ہدایات سیکیورٹی نقطہ نظر سے دی گئی ہیں. نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے.
ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ جاری کی گئی اس ہدایت میں تمام افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ واٹس ایپ اور ایسے دیگر سوشل میڈیا گروپوں سے خود کو الگ کر لیں جو صرف حاضر سروس فوجیوں کے لیے مخصوص نہ ہوں, جن پر دوسرے لوگ بھی سرگرم ہوں اور جن کی شناخت کی تصدیق نہ کی جا سکے. روزنامہ انڈین ایکسپریس کے مطابق اس نئی پالیسی کے تحت اہل خاندان پر افسران کی تعیناتی و پوسٹنگ سے متعلق اطلاعات سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے, اور فوجی عہدیداروں کو اپنے پوسٹ کو عام پوچھ تاچھ اور معاون سوالوں تک محدود رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. لوکیشن سے متعلق سوالات کے لیے افسران کو فوجی ٹیلی خدمات استعمال کرنے کو کہا گیا ہے. ایک سینئر عہدیدار نے انڈین ایکسپریس سے بات چیت میں کہا کہ فوج کے ذریعے وقتاً فوقتاً جاری کی جانے والی ہدایات کے مطابق یہ ایک احتیاطی قدم ہے, یہ نئے زمانے کی سیکورٹی کی ضرورت ہے اور اسے سنسرشپ کہنا درست نہیں ہوگا. ایک دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا ایک کھلا ہوا پلیٹ فارم ہے اور متعدد فوجیوں کے ہنی ٹریپ کے واقعات سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے اسے سیکورٹی کے نقطہ نظر سے ایک ضروری قدم قرار دیتے ہوئے کہا,
میڈیا سوشل میڈیا کی تو بہت رپورٹس آ چکی ہیں کہ بہت سارے آفیسرز اور جوانز کو ہنی ٹریپ کر لیا ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی فیک نام کے ساتھ وہ دوستی کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ ایکسیپٹ فار جو سینئر لوگ ہیں یا جو جن کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے بولنے کے لیے, باقی لوگوں کو تھوڑا سا لو پروفائل رکھنی چاہیے, وہ سیکیورٹی کے حساب سے اچھا ہے.
بتایا جاتا ہے کہ ہنی ٹریپ کے واقعات میں کوئی خوبصورت خاتون سب سے پہلے کسی فوجی جوان کی پوسٹ کردہ تصویر کو لائک کرتی اور اس کی تعریف کرتی ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ ٹینک, بندوق, ایئر کرافٹ, جہاز وغیرہ کی تصاویر پوسٹ کرنے کی گزارش کی جاتی ہے اور پھر دیگر تفصیلات طلب کی جاتی ہیں. حالیہ برسوں میں فوجی راز سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کی وجہ سے متعدد جوان پکڑے گئے ہیں. اس سے قبل آرمی چیف جنرل بپن راوت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر فرینڈ شپ ریکویسٹ قبول نہ کریں, یہ انہیں پھانسنے کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے. ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے سیکورٹی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سمین, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے خبر دی تھی کہ امریکہ میں تعینات برطانوی سفیر کم ڈیروک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. برطانوی سفیر نے یہ استعفیٰ اپنی اس سفارتی خط و کتابت کے منظر عام پر آنے کے بعد دیا ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو نااہل قرار دیا تھا. اس سے پہلے امریکی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ جب تک وائٹ ہاؤس کوئی خاص ہدایات نہیں دیتا اس وقت تک برطانیہ کے ساتھ معمول کے تعلقات کو جاری رکھا جائے گا. اس بارے میں سلاتیسا ہوک نے یہ رپورٹ ہمیں دی تھی اور وہ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکہ میں برطانوی سفیر کم ڈیرک نے اپنی حکومت کو ایک خفیہ رپورٹ ارسال کی تھی جس میں ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کو ناکارہ, ناقابل پیشگوئی اور ناپختہ قرار دیا تھا. یہ خفیہ کیبل کسی طرح منکشف ہو گیا اور صدر ٹرمپ نے برطانوی سفیر کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. صدر نے کہا ہے کہ آئندہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات نہیں کریں گے۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے کے ساتھ تعلقات اور رابطوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے کہا ہے
We will continue to deal with all accredited individuals until we get any further guidance from the White House or the President, which we will, of course, abide by the President's direction.
امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہمیں وائٹ ہاؤس یا صدر ٹرمپ سے کوئی واضح ہدایت نہیں ملتی، اس وقت تک ہم برطانوی سفارتکاروں کے ساتھ معمول کے رابطوں کو جاری رکھیں گے۔ تاہم صدر کی ہدایات کی روشنی میں ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے سفیر ڈیرک کے بارے میں کئی ٹویٹ پیغامات میں انہیں احمق اور ناقص العقل کہا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہنٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ اپنے حلیف کا احترام کرتا ہے۔
The ambassador's assessment of either the US administration or relations with the US administration.
میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی انتظامیہ اور امریکی حکومت کے ساتھ برطانوی تعلقات کے بارے میں امریکہ میں متعین برطانوی سفیر کے تجزیے سے میں متفق نہیں ہوں، تاہم ان کے بے لاگ تجزیے کے حق کا ضرور دفاع کرتا رہوں گا۔ یہ بہت اہم ہے کہ دنیا بھر میں تعینات ہمارے سفارتکار جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس سے ہم کو بدستور آگاہ کرتے رہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔
We have an incredibly special and strategic relationship with the United Kingdom that has gone on for quite a
while. وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے خصوصی اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور یہ ایک طویل عرصے سے جاری ہیں۔ یہ کسی ایک شخص یا ایک حکومت کے مقابلے میں زیادہ اہم اور بڑے ہیں۔ یہ تعلقات ہر قسم کی آزمائشوں پر پورے اترے ہیں۔ موجودہ برطانوی وزیر خارجہ جرمی ہنٹ وزیر اعظم مے کی جگہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق برطانوی سفیر ڈیروک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے برطانوی وزارت خارجہ کو لکھا ہے کہ وہ قیاس آرائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ کے سیاسی حلقوں میں سفیر ڈیرو کے استعفے پر چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ نائجیریا میں دنیا میں کم عمر کی شادیوں میں سب سے زیادہ تناسب رکھنے والے ملک کے طور پر مشہور ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو ہمارے قاہرہ میں نمائندے ایڈورڈ یارانیان نے تیار کی ہے۔ امارات کے ایک عہدیدار نے جن کا نام ظاہر نہیں کیا گیا کہا ہے کہ ابوظبی یمن میں کچھ فورسز واپس لا رہا ہے جو اس ملک میں مذاکرات کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ متحدہ عرب امارات بہرحال ریاض کی قیادت والے اتحاد کا حصہ رہے گا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی یہ رپورٹ انجم ہیرل گل کی زبانی۔
ان عملیہ اعادۃ الانتشار العسکری والامنی تنطلق
متحدہ عرب امارات کے سرکاری ٹی وی کا اصرار ہے کہ یو اے ای یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد کا حصہ رہے گا، ان اطلاعات کے باوجود کہ ابوظبی کے ایک عہدیدار نے یہ کہا ہے کہ ان کا ملک جنگی حکمت عملی تبدیل کر کے امن کی حکمت عملی اپنائے ہوئے اپنی فورسز کی تعیناتی میں تبدیلی کر رہا ہے۔
انسحاب مخطط له منذ اکثر من عام،
یمن میں قائم ایک ٹی وی چینل نے کئی روز پہلے یہ کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات بحیرہ عرب کی بندرگاہ حدیدہ سے منسلک علاقوں سے اپنی فورسز بڑی تعداد میں واپس بلا رہا ہے۔ اس ٹی وی اسٹیشن کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات حدیدہ کے جنوب میں مکہ کے علاقے میں اپنا بحری فوجی اڈہ بند کر رہا ہے۔ حدیدہ کا کنٹرول رکھنے والے حوثی ملیشیا گروپ نے اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ صدر عبد ابو منصور ہادی کی حکومت دونوں نے دسمبر میں اسٹاک ہوم میں اتفاق کیا تھا کہ وہ حدیدہ سے اپنی فورسز واپس بلا لیں گے اور بندرگاہ کا انتظام اقوام متحدہ کے حوالے کر دیں گے جو دارالحکومت صنعاء کے لیے ایک کلیدی رستگاہ ہے۔ تاہم مہینوں کی بحث کے بعد بھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ حالیہ دنوں میں عرب میڈیا نے حدیدہ سے یو اے ای کے مسلح دستوں اور ٹینکوں کو واپس جاتے دکھایا ہے۔ صنعاء میں حوثی قیادت والی انتظامیہ کے وزیر اطلاعات دائف الاشامی نے عرب ٹی وی کو بتایا کہ ان کے خیال میں یو اے ای یمن سے فوجیں واپس نہیں بلا رہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنی پوزیشن برابر کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ:
اليوم بعد حقيقة الفشل التي مني بها دول العدوان على الشعب اليمني هم اليوم كل طرف
ان کا دعویٰ ہے کہ حوثی قیادت والی فورسز نے سعودی اتحاد کو شکست سے دوچار کیا ہے اور اب سعودی اور اماراتی دونوں اس تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ہلال خاشان بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے استاد ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے برعکس ہو سکتا ہے کہ یو اے ای نے یمن میں اپنے اہداف پورے کر لیے ہوں۔ ان کے الفاظ:
The UAE has for the most part achieved its objectives in Yemen and therefore there is no
متحدہ عرب امارات نے یمن میں اپنے بیشتر مقاصد پورے کر لیے ہیں، چنانچہ اب اسے بھاری فوجی موجودگی اور بھاری ساز و سامان کی ضرورت نہیں۔ جبکہ یونیورسٹی آف پیرس میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر خطر ابو دائب کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات یمن میں خود کو زیادہ نمایاں نہ رکھنا چاہتا ہو۔ گزشتہ مہینے ہی خلیج عمان میں ایران نے امریکہ کا ایک ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ مدثرہ منظر کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں حکومتوں اور بین الاقوامی تنظیموں نے گزشتہ ہفتے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مہاجرین کے ایک حراستی مرکز پر بمباری کی شدید مذمت کی ہے، جس میں 50 سے زائد شہری ہلاک اور کم از کم 130 زخمی ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ ہیدر مرڈک نے طرابلس کے اس حراستی مرکز کا دورہ کیا جہاں موجود تارکین وطن لیبیا سے نکلنے کے خواہش مند ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ تابندہ نہیں۔
یہ ایک خاموش احتجاج کی آواز ہے۔ اس حراستی مرکز کی دیواروں کے ادھر ہونے والے ایک زبردست بم دھماکے اور اس میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے باوجود سینکڑوں تارکین وطن اب بھی یہاں قید ہیں۔ یہاں جا بجا صرف موت کے انتظار میں ہیں اور انسانیت غیر موجود جیسے الفاظ لکھے دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قیدی رہائی اور لیبیا سے نکلنے کے محفوظ راستے کے خواہش مند ہیں۔ حراستی مرکز سے کچھ میل دور بھی لیبیا کی جنگ کی بازگشت سننی مشکل نہیں۔ یہاں موجود خاندان کسی کی قید میں نہیں، پھر بھی باہر سو رہے ہیں۔ ان کے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں۔ بیشتر خاندان سوڈان کی جنگ اور نسل کشی سے جانے بچا کر پہنچے ہیں، پھر انہیں لیبیا کی جنگ نے آ لیا۔ عارضی قیام کی ہنگامی پناہ گاہیں تو ملیں، لیکن جلد ہی انہیں وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ نعیمہ ایک ہفتے سے یہاں رہ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ ان کا ٹریپولی والا گھر اب بھی جنگ میں گھرا ہوا ہے۔ ان کے بقول ان کے گھر میں دروازے اور کھڑکیاں نہیں ہیں اور وہاں رہنا محفوظ نہیں۔ یہاں پہنچنے والے کچھ لوگ نائجیریا کی انتہائی غربت سے فرار ہو کر انسانی اسمگلنگ کے نتیجے میں یہاں پہنچے ہیں۔ زیر حراست مرسی ایک 8 ماہ کے بچے کی ماں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان کی مشکلات کا حل اپنا سفر جاری رکھنے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر یورپ پہنچنے کے لیے ہزاروں ڈالر کی ادائیگی نہیں کرتی تو یا تو آپ مر جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے یا بیکار ہو جائیں گے اور کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مرسی کہتی ہیں کہ بند ہوتی پورٹس اور تارکین وطن کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ سے یورپ تک پہنچنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اپنے جیسے کئی دوسرے تارکین وطن کی طرح مرسی کے پاس بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حیدر مرڈوک کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو وی او اے۔
بھارت میں وسیع علاقوں، خاص طور پر پہاڑی اور دیہی علاقوں کو بجلی تک محدود رسائی حاصل ہے۔ شمسی توانائی پر انحصار بڑھانے کے بڑے منصوبے کے تحت بھارت ایسے علاقوں کو شمسی توانائی سے جلنے والے دسیوں ہزار قمقموں سے روشن کر رہا ہے۔ شمالی ریاست ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے گاؤں کو اس سے اس قدر فائدہ ہوا کہ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ انجنا پسریچا نے ایک رپورٹ تیار کی۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں مبشر علی سیدی۔
ہمالیہ کی ترائی میں واقع بلہ نام کے گاؤں میں لوگ سورج چھپنے کے بعد اندھیرے میں باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیتے تھے۔ وہاں رہنے والے چندرا اوستھی نے بتایا.
ڈرتے تھے تھوڑا باہر یہ, کیونکہ ہمارے یہاں بالکل ہی اکیلا ہے یہ, تو یہاں باہر جب نکلتے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی, پہلے یہاں چیتے وغیرہ بھی آتے تھے, جنگلی جانور بھی ہوتے تھے.
چندرا اوستھی نے بتایا کہ اب جانور ہدیے کے سور بھی انہیں پریشان نہیں کرتے. گاؤں میں مکانوں کے باہر شمسی توانائی سے جلنے والے کمکمے لگنے سے زندگی بدل گئی ہے. سینکڑوں دیہات میں اس منصوبے پر تیزی سے عمل ہو رہا ہے کیونکہ اس کی لاگت زیادہ نہیں. حکومت 90% رقم فراہم کرتی ہے جبکہ باقی پیسے رہائشی جمع کرتے ہیں. ہماچل پردیش کے علاقے ہمرجا کنگرا کے پروجیکٹ آفیسر سریندر دھمان نے اس بارے میں بتایا.
ہم لوگ سولر فوٹو وولٹائک کے اوپر ہی ورک کر رہے تھے, جس میں اسٹریٹ لائٹس جو تھی یہ کافی پاپولر ہوئی اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. دوسرا یہاں پر اسٹریٹ لائٹنگ کا کوئی ولیجز میں پرپز نہیں ہے.
گاؤں والوں کے لیے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر کے باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے سکیں, اور یہ پہاڑی علاقوں کے لیے بہت فائدے کی بات ہے جہاں بجلی گھروں سے فراہمی کبھی قابل بھروسہ نہیں تھی. اب وہاں کے رہائشی بجلی کی بندش کے دوران شمسی توانائی کی روشنی کی بدولت پڑھ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. گاؤں بلہ کے ایک رہائشی اجے اوستھی نے کہا,
یہاں پر اسٹارمنگ وغیرہ بہت ہوتی ہے تو کئی بار لائٹ چلی جاتی ہے یا کئی بار لائن ریپیئر کی وجہ سے لائٹ بند رہتی ہے دن دن بھر, اور شام کے ٹائم جب اسٹارمنگ ہوتی ہے تو لائٹ بند رہتی ہے.
اجے اوستھی نے کہا کہ اب بجلی کی بندش کے دوران بھی شمسی توانائی کی وجہ سے پورا علاقہ روشن رہتا ہے, انہیں گھر پر بجلی کی کمی محسوس نہیں ہوتی. شمسی توانائی کے آلات کی مینٹیننس پہلے مسئلہ بنتی تھی, لیکن ڈیزائن میں بہتری اور منسلک بیٹری کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا ہے. ان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ اب اپنے گھر کی چھت پر سولر پینلز کی تنصیب چاہتے ہیں تاکہ ان کے گھر روشن رہیں. ایک شہری مدن ڈکشٹ نے کہا,
جو ہمارے غریب لوگ ہیں بل کی وجہ سے لائٹ تھوڑا کم جلاتے ہیں کیونکہ بل آئے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک گھر کے,
مدن ڈکشٹ کہہ رہے تھے کہ انتظامیہ اگر گاؤں میں سولر پینلز لگا کر گھروں کو بھی بجلی فراہم کرے تو اس سے بجلی کے بل کم آئیں گے. روشنی کی وجہ سے احساس تحفظ بڑھا ہے اور مائیں اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت دینے لگی ہیں. ایک خاتون شیوانی شرما نے بتایا,
ہمارے جو بچے آنگن میں کھیلتے نا ویسا لائٹ نہیں تھی, لائٹ آنے سے ہمارے بچے آنگن میں کھیل سکتے ہیں. ایگزام لگے ہو مطلب اندر لائٹ نہیں ہو تو بچے باہر بیٹھ سے پڑھائی کر سکتے ہیں.
شمسی توانائی کی دھیمی روشنی کی بدولت بھارت کے پہاڑی علاقوں میں غروب آفتاب کے بعد بھی زندگی متحرک نظر آتی ہے. انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نیجر دنیا میں کم عمر شادیوں میں سب سے زیادہ تناسب رکھنے والے ملک کے طور پر مشہور ہے. مغربی افریقہ کے اس ملک میں ہر چار میں سے تین لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہو جاتی ہے, لیکن اب کچھ لڑکیاں اس روایت رواج کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہیں. انہیں ایسی خواتین کی مدد حاصل ہے جنہیں زبردستی کم عمری میں شادی پر مجبور کر دیا گیا تھا. نیجر کے شہر نیامی سے این زنکو کی ایک رپورٹ, اسد حسن کی زبانی.
24 سالہ بلکیسا شیبو مہینے میں 2 بار نائجیریا کی کم عمر لڑکیوں سے ملاقات کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بندوبست کے تحت ہونے والی شادیوں کی مخالفت کرنے کے ان کے حق پر تبادلہ خیال کر سکیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ نائجر میں ہر چار میں سے تین لڑکیوں کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہو جاتی ہے. شیبو بچپن کی شادیوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کی اپنی شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور انہیں اسکول چھوڑنا پڑا تھا. وہ کہہ رہی ہیں کہ شعور بیدار کرنے کی میری مہم کم عمر لڑکیوں کو معلومات فراہم کرتی ہے. ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں کہاں جانا ہے اور وہاں جانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے مقاصد کا, اپنے اہداف کا پتہ ہو, آپ کو اپنے خوابوں کا علم ہو, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ کو وہاں کیسے پہنچنا ہے. ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ ایک راستہ موجود ہوتا ہے اور وہ راستہ ہے انکار کا راستہ. شیبو نے اپنی شادی کے خاتمے کے بعد میڈیکل میں داخلہ لیا, لیکن اپنے والدین کے خلاف لڑائی میں 5 سال لگے اور اس میں انہیں پولیس اور امدادی گروپ کی مدد لینا پڑی. ایسے ہی ایک امدادی گروپ ایس او ایس وومن اینڈ چائلڈ وکٹمز آف وائلنس نے ہزاروں نائجیرین لڑکیوں کو زبردستی کی شادی سے بچنے میں مدد دی ہے. ادارے سے وابستہ مریم موسا کے الفاظ,
le plus souvent nous saisissons le procureur de la république et en saisissant le procureur de la république,
وہ کہہ رہی ہے کہ ہم عام طور پر سرکاری وکیل سے رجوع کرتے ہیں. سرکاری پروسیکیوٹر کی توجہ حاصل کرنے کے بعد وہ والدین کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بچیوں کی شادی منسوخ کریں اور ایک معاہدے پر دستخط کریں کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کریں گے. لیکن نائجر جیسے ملک میں جو دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے, چائلڈ میرج کے خلاف لڑائی آسان نہیں ہے. محدود آمدن کی وجہ سے بہت سے والدین اپنے بیٹوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور لڑکیوں کی جلد شادی کر دیتے ہیں. نائجر کے صدر ایسوف مومدو نے 7 جولائی کو نیامے میں افریقن یونین کے سربراہ اجلاس کے موقع پر خواتین کے لیے بہتر امکانات پیدا کرنے کا اعادہ کیا.
We need to strengthen their employability. They must have access to a job. They have to finish school with a career.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی ملازمت اختیار کرنے کی اہلیت کو بڑھانا ہوگا. روزگار تک ان کی رسائی ہونی چاہیے. انہیں ایک کیریئر کے ساتھ اسکول مکمل کرنا چاہیے. اس سے ان کے لیے روزگار حاصل کرنا آسان ہوگا. اس سے ان کو مزید خود مختاری حاصل ہوگی. سماجی کارکن شیبو اپنے تئیں لڑکیوں پر زور دیتی ہیں کہ وہ ان کی باتیں اپنی دوستوں تک بھی پہنچائیں کہ کوئی شخص انہیں زبردستی کی شادی پر مجبور نہیں کر سکتا اور ان کا حق ہے کہ وہ بچپن بچوں کی طرح گزاریں. این نیوزنکا کے لیے میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, اب بات ہو جائے کچھ صحت سے متعلق. سائنسدانوں کے مطابق آسٹریلیا میں بگلے ایسے جراثیم کی منتقلی کا باعث بن رہے ہیں جن پر اینٹی بایوٹکس بھی اثر نہیں کرتی. یہ پرندے ایکولائی جیسے بیکٹیریا کو اٹھائے پھرتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی خرابی اور دوسرے انفیکشنز ہوتے ہیں. اب خدشات یہ ہیں کہ ممکن ہے بیماریوں کا موجب بننے والا یہ بیکٹیریا انسانوں میں منتقل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پالتو جانور اور لائف اسٹاک بھی اس سے متاثر ہوں. سڈنی سے فل برسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی.
مسلسل شور مچانے والے یہ بگلے آسٹریلیا میں ساحلوں کی سیر کو آنے والوں کو تنگ کرنے کے حوالے سے جانے پہچانے ہیں. پرتھ میں مردوک یونیورسٹی کے تحقیقاروں نے معلوم کیا ہے کہ ملک بھر میں سلور بگلوں کی ایک بڑی تعداد ایکولائی جیسا بیکٹیریا اٹھائے پھرتی ہے اور ایکولائی بیکٹیریا پر دواؤں کا اثر نہیں ہوتا. خیال ہے کہ بگلے یہ جراثیم کوڑے کرکٹ کے ڈھیر یا کوڑے کے ڈبوں میں کھانا تلاش کرنے کی کوشش میں اٹھاتے ہیں. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ جراثیم ان لوگوں میں منتقل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی طور پرندوں کی غلاظت سے چھوتے ہیں, اگرچہ مناسب انداز میں ہاتھ دھونے سے جراثیموں کی منتقلی کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. ایک مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی شدید انفیکشنز کے لیے استعمال ہونے والی اینٹی بایوٹکس بھی اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی. خیال یہی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ آسٹریلیا میں جنگلی جانوروں میں اس نوعیت کی دوا کے لیے مزاحمت پائی گئی ہے. مردوخ یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجسٹ ڈاکٹر سیم ابراہم کہتے ہیں کہ بگلوں میں بیکٹیریا کی وجہ ممکنہ طور پر گھڑوں کا کوڑا کرکٹ ہے.
We believe the seagulls would be picking it up from humans. These are bacteria that reside in human gut and we think that the
Dr. Sam Abraham کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بگلے ان جراثیموں کو انسانوں ہی سے لیتے ہیں. یہ جراثیم انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور بگلے اسے کوڑے یا پھر بچوں کی نیپس سے اٹھا لیتے ہیں. یہ جائزہ جرنل آف اینٹی مائکروبیل کیموتھراپی میں شائع کیا گیا اور مغربی آسٹریلیا میں مردوخ یونیورسٹی کے تحقیق کاروں نے اس اسٹڈی کی قیادت کی ہے. تحقیق کار آسٹریلوی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بگلوں اور دوسرے پرندوں اور جانوروں کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے دور رکھنے کے طریقے تلاش کریں. آسٹریلیا میں صحت کے وفاقی شعبے نے کہا ہے کہ بگلے اینٹی بایوٹکس کے لیے موجود مزاحمتی جانچ پڑتال کا حصہ نہیں تھے, کیونکہ پرندوں سے انسانوں تک جراثیموں کی منتقلی کا تعلق ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا. شعبے کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اسے ایسی بیماریوں کے پھیلنے کے بارے میں تشویش ہے جو اینٹی مائکروبیل ایجنٹوں کے لیے مزاحمت رکھتی ہوں. بہجت جیلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.